Hemen salli ala Resulü'l-i Kerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Last Sunday, ایک صاحب نے سوالات کیے تھے. ان کا پہلا سوال احد اور واحد کا تھا. جیسے آپ علم میں ہیں سب کے کہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے, غالباً دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ. ایک ہی لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ڈیرائیو ہوتے ہیں اس کے اس کانٹیکسٹ میں جس میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو. واحد عربی زبان میں جو گنتی ہے اس میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ اخلاص میں واحد کو ایک ہی کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور وہاں اسے اس لفظ کو استعمال کیا گیا رب تعالیٰ کے یکتا ہونے کے لیے. یکتا کے معنی بھی ایک ہی کے ہیں, لیکن ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہ ہو, ایسا ایک جس کو مختلف حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے. تو سورہ اخلاص میں واحد کو رب تعالیٰ کے ایک ہی ہونے کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ ایک ہی ہے, اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے, یکتا ہے وہ. نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے, تو یوں وہ اپنی ذات میں واحد ہے. عربی زبان میں احد ایک پرسنالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے. تو سورہ اخلاص میں احد کو رب تعالیٰ کی قدرت, اس کی معبود ہونے کی حیثیت کہ وہ اکیلا معبود ہے, دوسرا کوئی معبود نہیں ہے, جو اس کی صفات ہیں وہ صفات جیسے شان ربوبیت ہے, اس کی شان والا دوسرا کوئی نہیں ہے, اس کی قدرت کاملہ رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. تو وہ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. تو عربی گرامر میں احد کو پرسن کو ڈپکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان باتوں کی باریکیوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھتے ہوں اور بالخصوص عربی زبان کی گرامر کو ہم سمجھتے ہوں. تو جب تک کہ عربی زبان کی گرامر کو ہم نہیں سمجھتے, عربی کلچر کو ہم نہیں سمجھتے ہیں, اس وقت تک ہم نہ تو عربی زبان کے پروربس کو پوری طرح گرفت میں لے سکتے ہیں, نہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ایک ہی لفظ کو جو مختلف سچویشنز میں استعمال ہوا اس کے اس جگہ استعمال ہونے کی حکمت کو ہم نہیں پہنچ پاتے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان حکومت بڑی تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہی تھی اور ہم عرب دنیا سے نکل کر افریقہ, یورپ, ایران, ان تمام علاقوں میں پھیلے, تو وہاں ایک پرابلم یہ آئی کہ اجمی تھے ہم, جیسے ہمیں سبھی اجمی ہیں. اس علاقے میں بولی جانے والی زبانیں ان کی اپنی زبانیں تھیں, ان کا لب و لہجہ وہ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو قرأت تھی قرآن پاک کی, قرآن پاک کے جو الفاظ کی ادائیگی تھی, اس میں فرق آنے لگا. خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ لب و لہجے کی تبدیلی اسی طرح جاری رہی اور لوکل لینگویجز کے ڈائلیکٹ کا انفلوئنس عربی ڈائلیکٹ پر آنے لگا تو ایک وقت آئے گا کہ مشکل ہو جائے گا عربی زبان کے لیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا وہ مکہ کے عربک ڈائلیکٹ میں پڑھا جائے گا. جو مکہ کا عربی کا تلفظ تھا وہ اسی تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. تو یوں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا, اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو قاری حضرات ہیں یا ہم میں سے وہ جو خود اور جن کے بچے مدرسے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں, اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے گھر میں اپنی والدہ سے یا والد سے پڑھنا سیکھا ہے, ہمارے ڈائلیکٹ میں فرق آتا ہے, تلفظ میں فرق آتا ہے, اور خاص طور پہ جہاں مخرج کی بات ہے کہ کون سا لفظ حلق سے خارج ہوگا, کون سا زبان تالو کے ساتھ جا کے لگے گی تو وہاں اس کی صحیح آواز پیدا ہوگی. ہم لوگ اس پر وہ قدرت نہیں رکھتے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے پراپر قاری حضرات سے پڑھا ہے. یہ ان باریکیوں میں ہم ضرور اتریں, لیکن ان کو اگر صحیح معنوں میں ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہمیں عربی زبان پر اور عربی کلچر پر دسترس ہو, اس پر ہماری گرفت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مغرب میں جاتے ہیں اور یا ٹی وی پر مغرب کے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوں تو اسٹیج پر کھڑے ہوئے صاحب ایک جوک سناتے ہیں اور جو مغرب کے رہنے والے آڈینس ہوتے ہیں وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں, اور میں اور آپ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی. فرق یہ ہے کہ وہ جوک ان کے کلچر کی بیک گراؤنڈ لیے ہوا ہے. ہم جیسے لوگ چونکہ ان کے کلچر کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں تو اس لطیفے کی باریکی کو نہیں سمجھ پائیں گے, تو یوں ہم اس پر ہنستے نہیں ہیں بلکہ حیران ہو کے ان کو دیکھتے ہیں کہ ہنسے کیوں. تو اسی طرح عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی گرامر پر گرفت رکھیں. میں یہ آپ سے کہہ تو رہا ہوں, خود میں نہیں جانتا عربی زبان کی گرامر. تو یہ احد اور واحد کا فرق اصطلاح ہے اس کے اندر. ان کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے فرشتوں کو بلا کر آدم کو سجدہ کروایا, یہ نہیں چاہا کہ سب آ کے مجھے سجدہ کریں. اس کے آگے انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ پہلا شرک معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, رب نے نہیں کیا, ان صاحب نے اس دن یہ فرمایا تھا. بات یہ ہے کہ رب تعالی عظیم ترین ہے, سب سے بڑا ہے, اور اس کو اس کا ادراک بھی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. فرشتے ہمیشہ سے رب تعالی کو سجدہ کرتے آئے ہیں. چونکہ انسان کو اس نے اپنا نائب بنا کے زمین پر اتارنا تھا, اس کی تخلیق ہی کی گئی تھی بطور نائب کے. جس طرح سے ایک گھر میں بہت سے ملازم ہیں وہ ہمیشہ سے اس صاحب خانہ کی بات مانتے چلے آئے ہیں, اگر ان صاحب خانہ کی شادی ہو جائے تو بیگم کو جب لائیں گے تو نیکسٹ ڈے جب تعارف کرائیں گے اپنے ملازمین کا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس گھر کا حاکم ہوں, صرف میری بات مانی جائے. وہ یہ کہیں گے کہ صاحب آج سے یہ میری وائف ہیں اور گھر میں ان کی حکومت ہوگی, آپ پہ لازم ہے کہ ان کی بات مانیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی. ان صاحب خانہ کی گھر میں جو نمبر ایک حیثیت ہے وہ تو قائم رہے گی, لیکن چونکہ بیوی کی عزت کرانا مقصود ہے ملازمین سے, اور ملازمین سے وہ چاہتے ہیں کہ میری وائف کی بات مانے, یہ نہ ہو کہ وہ اس کی بات ہی نہ مانے کہ اصل صاحب خانہ تو وہ ہیں جو آج تک تھے پہلے. تو فرشتوں کو یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ یہ تم سے بڑا ہے اور میرا نائب ہے یہ, تو یوں فرشتوں سے سجدہ کروا دیا. وہ سپریمیسی اسٹیبلش کی اپنے نائب کی فرشتوں پر. آدم اس غلط فہمی میں نہ رہ جائے کہ میں لائق سجدہ ہوں. اس پر جب کتاب اتاری تو یہ واضح کر دیا کہ سجدہ صرف رب کو سزاوار ہے. تو فرشتوں میں اس کی تعظیم قائم کر دی, سپریمیسی قائم کر دی اس کی, اور خود اس کو یہ یقین دلا دیا, یہ دوبارہ ریمائنڈ کرایا کہ یہ صرف میں ہوں جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے. تو یوں دونوں مقاصد رب تعالیٰ نے حاصل کر لیے. اس وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا آدم کو. انہی صاحب کا تیسرا سوال تھا کہ ولی اللہ, اللہ کا دوست, دوستی دو بندوں میں ہوتی ہے جیسے میں اور کوئی دوست, تو ہم دو ہی میں دوستی چلے گی؟ آپ فنا کر دیں اپنے آپ کو اللہ کے مقام پر چل جائیں تو یکجائی سے دوئی میں آ گئے, کیا یہ بھی شرک ہے؟ دوستی بڑے اور چھوٹے میں بھی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ دوستی کے لیے دونوں ایک ہی مقام پر ہوں. ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے, دوسرا بہت چھوٹا. لیکن اگر چھوٹا اپنے اندر ایسی اچھائیاں پیدا کر لے, ایسی خوبیاں پیدا کر لے, اور بڑے کی خدمت گزاری و فرما برداری اس انداز میں کرے کہ اس کے دل میں گھر کر جائے, تو بڑے اور چھوٹے میں بھی دوستی ہو جائے گی, اور وہ قربت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو اپنے اتنا قریب کر لے کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہونے لگے کہ جو یہ چھوٹا کہہ رہا ہے وہ بڑے کی مرضی ہے. یہ قربت بھی آ سکتی ہے. تو رب میں اور اس کے بندے میں دوستی اطاعت اور فرما برداری کی ہے کہ بندہ اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لے جو رب اس میں دیکھنا چاہتا ہے. بندہ رب کی اس طرح اطاعت کر لے کہ جو اطاعت کا حق ہے. بندہ اس انداز میں رب کی بندگی کرے جو بندگی کرنے کا حق ہے, تو یقیناً اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا. اب لفظ دوستی کو ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں, اصل میں یہ قرب ہے جو بندے کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے. ولی اللہ اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے, ورنہ رب تو سب کو ہی دوست رکھتا ہے, سب کو عزیز رکھتا ہے, سب کو لک آفٹر کرتا ہے, سب کو پالتا ہے. تو یہ قرب ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر انگریزی میں یہ ایکسپریشن دیا جائے کہ کوئی رب تعالیٰ کے قریب ہے تو وہاں ولی اللہ لفظ استعمال ہوگا. وہاں تو یہ کہہ دیا جائے گا ہی از کلوز ٹو رب, کلوز ٹو گاڈ, یا یوں کہہ دیا جائے گا ہی از ون آف دوز ہوم گاڈ لائکس. تو یہ زبان کی بات ہے. عربی میں جو شخص بہت قریب ہے کسی کے, اس کو دوست کے معنوں میں لیا جاتا ہے, ولی کے معنوں میں لیا جاتا ہے. اور عربی میں ولی گارڈین کے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے لڑکے یا لڑکی کا ولی موجود ہونا چاہیے, تو وہ گارڈین کے معنوں میں آئے گا. تو الفاظ پر جب بھی ہم یہ کریں گے کہ الفاظ پر جائیں گے, الفاظ سے کھیلنے لگیں گے ہم, تو ہمارے اندر کنفیوژن پیدا ہوگا. اگر اس کی روح پر نظر رکھیں گے, ظاہری الفاظ پر نظر نہیں ہوگی, تو یہ کنفیوژنس نہیں پیدا ہوں گے ہمارے لیے. ہم دھوکہ وہاں کھاتے ہیں جب ہم الفاظ جو ظاہری ان کی فیس ویلیو ہے وہ ہمیں سوے کر کے لے جاتی ہے, تو وہاں پہ کنفیوژنس پیدا ہونے لگتے ہیں. ایک صاحب ہیں, گھر کے مالک ہیں, انہوں نے 5-10 اگر ملازم رکھے ہیں. ایک ملازم ہے, وہ صاحب خانہ کی مرضی کے مطابق بڑا صاف ستھرا رہتا ہے, ویل ڈریسڈ رہتا ہے, اس کے ہاتھ بھی پاک صاف ہوتے ہیں, जब उसे खाना सर्व करता है तो धुले हुए ग्लव्स बिल्कुल व्हाइट वो पहन के प्लेट पकड़ के अपने उस हाजिर के सामने रखता है, सोता नहीं जब तक के साहिब खाना सो न जाए, उनके दरवाजे के करीब ही बैठा रहता है, एक आवाज पर फौरन आवाज देता है सर और अंदर दाखिल हो गया कमरे में। तो साहिब खाना के दिल में उसके लिए कदर पैदा होती है, उसके लिए वैल्यू पैदा होती है, छोड़कर जाना चाहे तो वो रोकने की कोशिश करेगा ऐसे आदमी को, उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देगा, सहूलतें उसे दे देगा, सब कर देगा, लेकिन उसे रखेगा, उससे प्यार करेगा, हालांकि है वो उसका पेड एम्प्लॉय। तो ये डिपेंड करता है कि बंदा बिहेव कैसे कर रहा है, अपने अंदर वो तमाम सिफात पैदा कर रहा है जो अल्लाह की पसंदीदा है, रब ताला की इताअत वो गैर मशरूत इताअत करता है, इताअत के जवाब में उसके पास फरमाइश तो नहीं लेके दौड़ा जाता हर दो मिनट के बाद, ये दे दे मुझे, वो दे दे मुझे, ये कर दे मुझे, वो कर दे, इताअत करता है और कहता है कि मैं तेरी मर्जी में खुश हूं, जैसे तू चाहे मैं खुश हूं, जैसे तूने रखा मैं खुश हूं। तो ऐसे बंदे को रब अपने करीब कर लेता है, वही उसकी दोस्ती है, वही उसका कुर्ब है, वही उसकी वलायत है। तो इसको वली अल्लाह को आप इन मायनों में लीजिए, इसके अल्फाज पर मत जाइए। चौथा इनका सवाल था कि दुआ जब हम मांगते हैं नमाज के बाद या वैसे भी, तो देखते हम ऊपर हैं और हाथ जो हैं वो अपने चेहरे पर मलते हैं, ऐसा क्यों? कभी किसी बहुत ही गरीब और आजिज शख्स की हमने जब मदद की हो तो आपने देखा कि आप उसको कुछ पैसे देते हैं तो वो दाएं हाथ से पैसे लेता है और फौरन ही माथे को हाथ लगा के शुक्रिया आपका अदा करता है और चल देता है। हम सब रब ताला के बंदे हैं, बड़े आजिज बंदे, मोहताज बंदे हैं, रब के मोहताज हैं, रब के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। जब हम अल्लाह के सामने यूं हाथ उठा रहे हैं और कहा यह जाता है कि रब ताला अर्श पर है, तो उसके सामने जब यूं हमने हाथ उठाए तो मांगते हुए अगर हम सर को नीचे झुकाए रखेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई फकीर आए और हमसे कुछ मांगे और वो दूसरी तरफ मुंह करके देख रहा हो, मांग हमसे रहा हो, तो वो रूडनेस में आ जाएगी। अगर वो हमारी तरफ देख के बड़ी आजिजी से मांगता है कि मुझे 10 रुपए दे दीजिए, तो रब चूंकि हम कहते हैं कि वो अर्श पर है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं कि ऊपर लफ्ज जो है ये रब से मुंसलिक है, तो यूं देखते हैं रब की तरफ कि उससे मांग रहे हैं तो हम उसकी तरफ देख के बड़ी आजिजी से मांगे, और जब हम उस मांगने वाले फकीर के हाथ पे 10 रुपए रख देते हैं या 100 रुपया रख देते हैं तो वो उस 100 रुपए को पकड़ता है और उसी हाथ को ले जाके माथे की तरफ लगा के आपसे कहता है बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम रब के सामने यूं हाथ फैला रहे हैं और देख रहे हैं ऊपर, रब से बात करते हैं, तो ये यकीन है कि हमारा रब हमारी दुआ न सिर्फ ये कि सुनने वाला है, कबूल करने वाला है और दुआएं पूरी करने वाला है, ये यकीन है। तो हमें ये यकीन है कि जो दुआ मांगी रब ने पूरी कर दी, तो हम उस आजिज फकीर की तरह हाथों को माथे पर ले जाके यूं करते हैं। ये शुक्राने का एक तरीका है, शुक्रिया अदा करने का एक अंदाज है। दूसरी बात इसमें साइंटिफिक है, जब हम बोलते हैं एक साइंस की थ्योरी, बल्कि तजर्बात हुए आज से कोई 20-22 साल पहले और साइंसदान इसमें कामयाब हो गए कि वो हस्तियां जो एक जमाना पहले दुनिया से जा चुकी थीं, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले, उनकी आवाजें उन्होंने फिजा से रिकॉर्ड की, तो ये साबित कर दिया कि फिजा में वो तमाम अल्फाज महफूज रहते हैं उन्हीं आवाजों में जो उसे अदा करती हैं। ये सिर्फ सलाहियत की बात है कि इंसान के पास ये सलाहियत पैदा हो जाए کہ ان آوازوں کو ریکیپچر کر سکے، ریکارڈ کر سکے. تو سائنس نے تجرباتی طور پر وہ آوازیں ریکارڈ کر لیں. اس میں دو چار چیزیں اسلام کی پروو ہو جاتی ہیں صرف اتنی ہی بات سے. جو کچھ ہم نے گفتگو کی، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری زبان یہ گواہی دے گی کہ تم نے اپنی زبان سے یہ یہ باتیں ادا کی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ تم نے ان سے یہ یہ کام لیا، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، سو آن سو فورتھ. وہ گواہی کیا ہے کہ وہاں سنوا دیا جائے گا تم نے یہ الفاظ کہے. تو اس کو سائنس نے یوں پروف کیا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ فضا میں قائم رہتا ہے. رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے جب قیامت ہوگی، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ ڈی این اے ہے جو تباہ نہیں ہوتا، وہ قائم رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. وہ ڈی این اے ریٹریو کرے گا. جو کلوننگ ہوئی تھی وہ ڈی این اے پر بیس تھی. تو آئیڈینٹیکل بھیڑ انسان نے بنا کے رکھ دی ہے کلوننگ کے ذریعے. اس کے بعد تجربہ کیا تو ایک ہی ڈی این اے کے ذریعے سے چھ مختلف بھیڑیں پیدا کر دیں، سملر تھیں. تو ڈی این اے مرتا نہیں، قائم رہتا ہے ہمیشہ. ڈی این اے کا سیمپل کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے سائنس میں؟ کہ کوئی بھی کاٹن بڈ یا سواب لے کے منہ کے اندر داڑھوں کے اور مسوڑے کی جو جڑ ہے اس میں ذرا تھوڑا سا دبا کے اس کو پھیرتے ہیں، اور پھر اس کو مشینز کے ذریعے وہاں سے ڈی این اے لے کے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہ ڈی این اے انسان کا حاصل کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے، بڑا سادہ ہے یہ. اب جب ہم بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ہے جو بیچارے بوڑھے ہو گئے، ان کے ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ دانت ہوتے نہیں، تو ان کی گفتگو کے ساتھ ان کا لعاب جو ہے وہ فضا میں زیادہ مقدار میں آتا ہے. لیکن جوان آدمی کا بھی آتا ہے، وہ موئسچر ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم سانس ایکزیل کرتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ساتھ موئسچر بھی ہوتا ہے. اس موئسچر میں ڈی این اے ہمارا موجود رہتا ہے. اب جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہاتھ بالکل میرے منہ کے لیول پر ہیں، ماؤتھ کے لیول پر ہیں، تو دعا مانگتے وقت میرا جو سانس خارج ہو رہا ہے وہ ان ہاتھوں پر جاتا ہے. تو جب میں دوبارہ سے منہ پر ہاتھ یہ پھیرتا ہوں تو وہی ڈی این اے انہیل کر جاتا ہوں میں، اور وہ مجھے تقویت دیتا ہے. اس لیے جب ہم دعا مانگ کے اٹھتے ہیں تو ذہنی طور پر ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اسی سائنٹیفک توجیہ یہ ہے. روحانی توجیہ اور ہے، وہ تو اس سے پہلے یہاں میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، لیکن سائنسی توجیہ یہ ہے. تو یہ جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے ہمیں سائنٹیفک. نیکسٹ سیٹنگ میں ان کے انہوں نے اس میں ایڈ کر دیے بہت سے سوالات، اور بعد میں اس کے انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا. غالباً اس کا جواب دیا تھا، کسی صاحب نے سوال کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک عدل کی زیادہ اہمیت ہے یا انصاف کی؟ دونوں کا فرق بھی بتا دیں. انصاف اور عدل، جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھیے ہم جب ایسی بحثوں میں الجھ جائیں گے، لسانی بحثوں میں پڑ جائیں گے، گرامر کی باریکیوں میں اتریں گے، تو ہماری توجہ ان چیزوں سے بڑی دور چلی جائے گی جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس کا ہمیں کل کو اللہ کے حضور حساب دینا ہے. ان باتوں سے اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مین کے معنی کیا کیا ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز پوچھے گا تم نے فلاں یتیم کا مال کھایا، اس کا حساب دو یا اس کی سزا بھگتو، اور میں رب تعالیٰ کو انگریزی کی گرامر پڑھانے لگوں، اس کے مطلب پڑھانے لگوں، تو وہ انگریزی کی زبان کے الفاظ کے معنی مجھے بچا نہیں پائیں گے. وہاں گرم سلاخیں میرے ٹخنوں پر پڑ جائیں گی کہ میں نے یتیم کا مال کھا لیا، میں نے کسی کا حق مار لیا، میں نے کسی کی دل آزاری کر دی، میں نے کسی کی توہین کر دی، اور تو اور جو کام میں جب تک جاگتا ہوں آنکھ کھلنے سے لے کر دوبارہ سونے تک مسلسل ایک کام میں مبتلا رہتا ہوں، میں کرتا ہی نہیں مبتلا رہتا ہوں باقاعدہ، وہ ہے غیبت کا. میری زبان سے کسی کے لیے کوئی اچھا لفظ نکلے گا ہی نہیں سوائے اپنی ذات کے. میرے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر بیان کر سکوں. تو جب اللہ تعالی مجھے پکڑے گا قیامت کے روز کہ تم ساری عمر جاگنے سے لے کے سوتے تک غیبت ہی کرتے رہے میرے بندوں کی، تمہاری اس عادت کی وجہ سے کس کس کی پگڑی اچھلی، کس کے عیب تم نے اچھالے، کس کس کی توہین ہوئی تمہاری وجہ سے، کس کس کا دل دکھا تمہاری وجہ سے، تو میں اگر اس رب تعالیٰ کو وہاں الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھانے کی کوشش کروں تو معاف کیجئے گا، رب تعالیٰ جو ہے از مچ ابو دس، وہ میری باتوں میں نہیں آئے گا، مجھے سزا بھگتنی ہے. تو میں اس بات کی پہلے فکر کیوں نہ کر لوں کہ مجھے جن جن چیزوں کا رب تعالیٰ کو کل کو جواب دینا ہے میں کم از کم انہیں تو درست کر لوں، تو پھر کہیں میں جا کر الفاظ سے کھیلنا سیکھوں یا کھیلنا شروع کروں. تو بھائیو، میری تو آپ کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ الفاظ پر مت جائیے، روح کو دیکھیے. اب وہ ایک صاحب فوج میں افسر ہوئے تھے، جون کے مہینے میں ان کو میسج آیا کہ ان کے کچھ رشتہ دار وہاں سے گزرتے گزرتے ان کے پاس کو 5 منٹ کے لیے ٹھہریں گے، کیونکہ وقت نہیں ہے تو 5 منٹ سے زیادہ وہ رکیں گے نہیں. تو ان صاحب نے اپنے اردلی کو کہا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں اگلے 5 منٹ کے بعد، تم یہ سائیکل پکڑ لو اور دوڑتے ہوئے جاؤ، کولڈ ڈرنکس لے آؤ. وہ ملازم ان کی ہی بائسیکل لے کے چلا گیا، مہمان آ گئے، وہ بیٹھ کے چلے بھی گئے پیاسے کیونکہ کولڈ ڈرنکس آئے نہیں تھے. تو مہمانوں کے جانے کے 15 منٹ کے بعد اب یہ بہت ہی غصے میں برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ملازم آئے تو میں اس کو سیدھا کروں. تو دیکھا کہ وہ بیچارہ جون کی چلچلاتی دھوپ میں بائسیکل ہاتھ میں پکڑے دوڑتا چلا آ رہا اور تھیلا بائسیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا ہے. تو انہوں نے غصے سے کہا کہ بھائی تم نے تو میں نے کہا تھا کہ دوڑتے ہوئے جاؤ لے آؤ. کہ صاحب آپ نے کہا تھا بائسیکل پکڑ لو دوڑتے جاؤ، تو میں بائسیکل ہاتھ میں پکڑتے دوڑتا ہوا گیا، بوتل لے کے دوڑتا ہوا واپس آیا، صاحب میرا کیا قصور ہے. تو یہ ہم اس اردلی والا کام نہ کریں کہ الفاظ پہ ہی چلے جائیں کہ الفاظ چونکہ یہ تھے کہ بائسیکل پکڑو دوڑتے چلے جاؤ. تو غریب دوڑتا ہوا گیا، اس کی روح کو دیکھیے بات کی. میرے خیال میں فائدہ وہاں ہوگا، الفاظ کھیلنے سے نہیں ہوگا.
شاہ صاحب، امی کہا کرتی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کا وقت تعین ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اگر وقت تعین ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ایج کے بعد جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیوں بھاگا بھاگا پھرتا ہے کبھی کسی ڈاکٹر کو؟ وقت ہوتا ہی ہے. سیکنڈلی، جو وقت بڑھتا گیا ہمیں سمجھ آتی گئی، ہم نے سوال کیا کہ اگر وقت تعین ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ اللہ تعالی یا فرشتے الارمک سگنلز بھیجتے ہیں کہ اپنی احتیاط کر لو، ابھی اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ کیوں کہتے ہیں پھر یہ لوگ کہ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ؟ کیا ان پہ ایک فرد ہے؟ مثلا وہ اللہ تعالی نے اسے نہایت ایک اسپیشل ڈیوٹی مقرر کی ہوئی اس کے لیے، وہ فار دی بیٹرمنٹ آف دی پیپل، تو وہ کیوں نہیں اپنی کیئر کرتے جبکہ الارمنگ سگنل مل رہے ہیں؟ وہ اپنا فوڈ، اپنی نیوٹریشن، اپنی ایکسرسائز، اپنا ریسٹ، یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ آئی تھنک کہ اگر الارمنگ سگنل مل رہے ہیں اسٹل دے ڈونٹ، تو وہ پھر ایک سوئسائڈل قسم کی موومنٹ سی ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک اٹ از جو ان پہ ڈیوٹی عائد کی گئی ہے وہ انہیں سمجھیں اور وہ احتیاط کریں کیونکہ دیز آر الارمنگ سگنلز اف وی بلیو جو امی کہتی تھی, تو وی شوڈ ٹیک کیئر اباؤٹ دیٹ. رائٹ,
اس میں شک نہیں ہے کہ جس طرح بزرگ فرماتے تھے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت معین ہے, میں اس کو ذرا سا اس سے آگے جا کے کہتا ہوں کہ ہر شخص کی موت کا وقت بھی معین ہے, موت کا مقام بھی معین ہے, اور موت کا طریقہ بھی معین ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انسان کو کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ, علاج سے زندگی بڑھتی نہیں ہے, علاج سے موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کی کوالٹی آف لائف بہتر رہے بجائے سسک سسک کے اور گھسٹ گھسٹ کے زندہ رہنے کے, وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر چلتا پھرتا ہو, کماتا رہے, لوگوں کی خدمت کرتا رہے. تو کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے, کوالٹی آف لائف کو ایک سرٹن ایکسیپٹیبل لیول پر رکھنے کے لیے وہ حکم ہے کہ جب بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ. تیسری بات یہ ہے کہ علاج احتیاط یہ ہمارے وقت معینہ کو ٹال نہیں سکتی, اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی. ایک ہم کار خریدتے ہیں نئی ہوتی ہے, اس کی رننگ بڑی سموتھ اور فلالیس سروس وہ پرووائڈ کرتی ہے ہمیں, پھر رفتہ رفتہ بوڑھی ہو جاتی, پرانی ہوتی ہے وہ کار, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اچھی حالت میں چلتے رہنے کے قابل رکھنے کے لیے ہم اسے وقتاً فوقتاً ورک شاپ لے جاتے ہیں اور اس کی گھسے ہوئے پرزے تبدیل کرواتے رہتے ہیں, اس کی سروس کرواتے رہتے ہیں. اس تمام تر احتیاط کے باوجود ایک وقت وہ آتا ہے جہاں کار ہمیشہ کے لیے جواب دے جاتی ہے. ابھی تک آپ نے کوئی ایسی کار نہیں دیکھی ہوگی جو 100 سال پہلے بنی اور آج تک وہ اسی طرح کی سروس پرووائڈ کر رہی ہو جیسی نئی کرتی تھی. اس طرح انسان کی جسم کی مشین ہے, انسان اپنا علاج کراتا رہے, احتیاط کرتا رہے, اپنی خبر گیری رکھے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اپنی تمام تر احتیاط اور خبر گیری کے باوجود اس کا جسم اس قابل نہیں رہتا, اس کے اعضاء اس قابل نہیں رہتے کہ مزید چلیں. تو وہ وقت معینہ ہی ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ جو وقت مقرر کیا ہے انسان کا کہ اس کے بعد اسے دنیا سے چلے جانا ہے, وہاں تک اس کے اعضاء چلتے رہتے ہیں, اس کے بعد جواب دے جاتے ہیں. تو احتیاط اور خبر گیری گارنٹی نہیں اس بات کی کہ ہم احتیاط اور خبر گیری سے اپنے موت کے وقت کو آگے شفٹ کر پائیں گے. انسان کو بہرحال مرنا ہی ہے. شاید میں نے لاسٹ سنڈے یہاں قصہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ کے وزیر کے بارے میں بادشاہ کو شکایات ملی کہ یہ کرپشن کرتا ہے, رشوت میں انوالو ہے. تو اسے بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. چونکہ ثبوت نہیں تھے تو اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں شکایات ہیں کہ تم کرپشن میں انوالو ہو, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, صرف ایک کام کرو کہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو, اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب دے پائے تو میں تمہیں نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے عہدے پر تمہیں قائم رکھوں گا. اگر تم 2 دن کے اندر اندر ان سوالوں کے جواب مجھے نہ دے سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. اس نے کہا کہ سوال نمبر 1, دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سوال نمبر 3, انسان غیر اللہ کے سامنے کب جھکتا ہے؟ وزیر کو یہ 3 سوال دینے کے بعد اسے کہا کہ جاؤ, اب تم 2 دن کے بعد میرے پاس آنا اور ان سوالوں کے جواب کے ساتھ یا پھر تیار ہو کر کے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. تو وزیر نے جا کے اپنے جتنے بڑے بڑے دانشور جاننے والے تھے, صاحب علم جاننے والے تھے, उनके सामने सवाल रखे लेकिन उसका जवाब कोई दे नहीं पाया। तो जब दो दिन गुजर गए, उसे तीसरे दिन जाना था, तो सुबह ही सुबह उठा और उठकर उसने कहा कि अब सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे, तो बेहतर यह है कि मैं इस शहर से कहीं दूर चला जाऊं ताकि बादशाह की दस्तरस से बच जाऊं। तो शहर से निकल गया, चला जा रहा था, तो दोपहर के वक्त एक जगह पहुंचा तो वहां एक किसान हल चला रहा था जमीन में। उस किसान के पास जाके इसने पानी मांगा तो उस किसान ने देखा कि लबो लहजे से और लिबास से ये कोई साहिब हैसियत इंसान लगता है। तो उसने कहा कि लिबास से और जुबान से तो आप ऐसा लगता है कि किसी बड़े ओहदे पर फाइज इंसान है, तो आप ये इस गर्मी में पैदल कहाँ फिर रहे हैं। तो ये दुखी था, इसने कहा कि मैं बड़ी बुरी तरह फंस गया हूं, बादशाह ने मुझे इस तरह से तीन सवाल देकर कहा है कि इसके जवाब ले आओ वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो मैं जवाब मिल नहीं पाए, अपनी जान बचाने के लिए दूर निकल जाना चाहता हूं। तो उस किसान ने ये कहा कि मैं हूं तो अनपढ़ आदमी, अगर मुनासिब समझे तो वो तीन सवाल मुझे बता दीजिए, हो सकता है कि मैं कोई खिदमत कर पाऊं आपकी। तो वजीर ने सोचा कि ये बेचारा अनपढ़ देहाती है, ये क्या मुझे बता पाएगा, बड़े बड़े साहिब इल्म दानिश कुछ बता नहीं सके। तो उसने कहा कि भाई आप अनपढ़ आदमी हैं, बड़े बड़े साहिब इल्म फेल हो गए इसमें। उसने कहा कि देखिए दानिश किसी की मीरास नहीं है, कहीं भी हो सकती है। दर हकीकत वो इंसान कुछ वलियल्ला था, किसान। तो जब वजीर ने उसको पहला सवाल बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, तो उसने कहा कि पहले सवाल का जवाब तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सका आज तक। जो दुनिया में आया है इसे लौट के जाना है। रब की वहदानियत से, रब के वजूद से इनकार करने वाले मौजूद हैं, लेकिन वो भी मौत से इनकारी नहीं है। तो यूं ये दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि जो हम ये कहते हैं कि ये चीज मेरी मलकियत है, और वो झूठ क्यों है कि अगर इसमें जरा बराबर भी सच्चाई हो तो इस जमीन का मालिक मैं हूं जो क्लेम करता हूं। दर हकीकत हूं नहीं, लेकिन क्लेम करता हूं कि ये जमीन का मालिक मैं हूं जिस पर हल चल रहा है। तो अगर ये जमीन वाकईतन मेरी है तो जब मैं मरूं तो इस जमीन को मेरे साथ कब्र में जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मलकियत है। तो इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, तो यूं उसकी मलकियत कुछ है नहीं, लेकिन वो झूठ बोलता है कि ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये जमीन मेरी है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए आपको मेरे घर तक चलना होगा, वो मैं यहां जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो वजीर ने कहा कि चलो। तो वो अपने घर ले गया वो किसानों से, और ले जाने के बाद वहां बिठाकर बेटे को बुलाया और कहा कि वो बड़ा बर्तन जिसमें मैं कुत्ते को दूध पिलाता हूं, कुत्ते को दूध डाला जाता है, वो बर्तन ले आओ। तो वो बर्तन आ गया, बेटे से कहा दूध लेकर आओ, बर्तन में डाल दिया गया। कुत्ते को बुलवाया और कहा कि इसे पिला दो, दूध पिला दो। जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया तो बेटे से कहा कि कुत्ते को वापस ले जाओ आप। अब उस बर्तन में कुत्ते का झूठा आधा दूध पड़ा था। तो किसान ने वजीर से कहा कि ये तीसरे सवाल का जवाब मैं एक शर्त पर दूंगा, अगर ये कुत्ते का झूठा दूध तुम पी लो। तो वजीर ने कहा कि अजीब पागल आदमी हो, ये कैसे हो सकता है कुत्ते का झूठा दूध मैं पीऊं। उसने कहा ठीक है मत पियो, मैं सवाल का जवाब नहीं देता, बादशाह तुम्हारा सर कलम कर देगा, जाओ मैं नहीं जवाब दूंगा तीसरे सवाल का। तो वजीर ने सोचा कि ये खपती है, जिस मजबूत लहजे में कहा ये वाकई जवाब नहीं देगा तीसरे का, यहां मैं अकेला हूं, कौन देख रहा है मुझे, तो मैं कुत्ते का झूठा दूध पी लेता हूं, जान बच जाएगी मेरी। तो उसने कहा कि ठीक है दो बर्तन मैं दूध पी लेता हूं, तो मुझे जवाब दे दो। उसने कहा ठीक है दूध पियो, मैं जवाब दूंगा। तो जब वो वजीर ने बर्तन अपने हाथ में पकड़ा और होंठों के करीब ले गया तो इसने हाथ से रोक लिया बर्तन को, کہا کہ رکھ دیں واپس، میں تیسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور تیسرے سوال کا جواب یہی ہے جو آپ نے حرکت کی ہے کہ جب ہم موت کے خوف سے اس طرح مغلوب ہو جاتے ہیں تو ہم غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو موت کا خوف تھا جس نے یہ حرام دودھ پینے پہ آپ کو مجبور کر دیا ہے، جبکہ زندگی اور موت نہ میرے ہاتھ میں نہ بادشاہ کے ہاتھ میں، رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو تم اصل مالک کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہو، یہ سوال کا جواب ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ فقیر ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے، اسی لیے فقیر پر موت کا خوف کبھی طاری نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے سامنے موت آتی ہوئی دیکھ کر کہ میری موت کا وقت آ گیا، خوش ہوتا ہے کہ میرے دوست سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ خوش ہونے کی بات ہے کہ دوست سے ملاقات ہو جائے گی۔ فقیروں کے لیے موت میں کوئی خوف نہیں ہے، راحت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا، شاید میری آپ کی ملاقات اب 27 جولائی کو ہو پائے گی، اور اگر اس دن عید ہوئی تو پھر 3 اگست کو، اگر میں زندہ رہا تو بشرط زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔